ایران کا 11 صدارتی الیکشن، امیدواروں کی تشہیراتی مہم جاری، دو امیدوار میدان سے ہٹ گئے۔ ترکی میں حکومت کے خلاف عوام کی ملک گیر تحریک، تقسیم اسکوائر پر پولیس اور مظاہرین میں تصادم۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں مظاہرے، شیعہ مسلمانوں کا قتل عام روکنے کا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبر نامہ لے کر ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات ان پتوں پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ پتے ہیں urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ اور اب لیجیے آج کا خبر نامہ تفصیل کے ساتھ۔ ایران میں صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ میں دو دن بچے ہیں، جمعے کو عوام ملک کے 11ویں صدر کا انتخاب کریں گے، جس کے لیے امیدواروں کی تشہیراتی مہم جاری ہے، جبکہ دو امیدوار ڈاکٹر حداد عادل اور ڈاکٹر محمد رضا عارف نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔
اصلاح پسند دھڑے کے ایک امیدوار ڈاکٹر محمد رضا عارف نے پیر کی رات اس دھڑے کے دوسرے امیدوار ڈاکٹر حسن روحانی کے حق میں اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ محمد رضا عارف نے پیر کی رات ایرانی قوم کے نام ایک خط میں اعلان کیا ہے کہ وہ سابق صدر سید محمد خاتمی کے کہنے پر ڈاکٹر حسن روحانی کے حق میں انتخابات سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اسی طرح اپنے اس خط میں انتخابات میں شرکت کو عوام کا حق اور فریضہ قرار دیتے ہوئے ایرانی قوم سے اپیل کی کہ وہ انتخابات میں پورے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کر کے اسلامی نظام اور عظمت ایران کی بقا کے لیے یادگار سیاسی کارنامہ انجام دیں۔ اس سے پہلے پیر کی شام اصول پسند دھڑے کے امیدوار ڈاکٹر غلام علی حداد عادل نے ایک بیان جاری کر کے دوسرے اصول پسند امیدوار کے حق میں اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اپنے اس بیان میں ایرانی عوام سے اپیل کی تھی کہ صدارت کے لیے ایسے امیدوار کو ووٹ دیں جو اسلامی انقلاب کے اصولوں اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قائد انقلاب اسلامی کے بیان کردہ اقدار کا پابند ہو۔ دوسری طرف اصلاح پسند دھڑے کے امیدوار ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنی انتخابی مہم میں اعلان کیا ہے کہ ان کی تدبیر و امید کی حکومت مردوں کی طرح خواتین کے بھی سماجی حقوق کی حمایت کرے گی۔ انہوں نے تبریز میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا کہ مستقبل کا صدر عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آئے گا اور ان کی تدبیر و امید کی حکومت بے روزگاری ختم کرے گی۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ تدبیر و امید کی حکومت میں خارجہ پالیسی تبدیل کی جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران دشمنوں کے سامنے جھک جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی خارجہ پالیسی دنیا کے ساتھ افہام و تفہیم پر استوار ہوگی۔ تدبیر و امید کی حکومت ڈاکٹر حسن روحانی کا انتخابی سلوگن ہے۔ اصول پرست دھڑے کے امیدوار ڈاکٹر سعید جلیلی نے مشہد میں ایک عوامی جلسے میں کہا ہے کہ ارادوں کے ٹکراؤ میں ایرانی قوم کامیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم نے گزشتہ 34 برس کے دوران خدا پر توکل اور عوام پر بھروسے کی اساس پر عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خدا پر توکل اور عوام پر بھروسہ اس بات کا باعث بنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹ جائے اور اپنے حقوق کا دفاع کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی حقوق کا دفاع پوری ایرانی قوم کا دفاع ہے۔ ڈاکٹر سعید جلیلی نے کہا کہ ایرانی قوم دشمن کو ایسا سبق سکھانا چاہتی ہے کہ وہ پھر اس قوم کے حقوق پر لالچ کی نگاہ ڈالنے کی جرت نہ کر سکے۔ اصول پسندوں سے تعلق رکھنے والے ایک اور امیدوار ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے اعلان کیا ہے کہ مستقبل کی حکومت میں کسی اختلاف اور لڑائی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ انہوں نے شہر اصفہان کی مسجد سید میں ایک اجتماع سے خطاب میں کہا کہ آج جہادی جذبے کی ضرورت ہے اور اس جذبے میں کسی اختلاف، لڑائی، تہمت اور دوسروں کو کمزور کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اصول پسندوں کے ایک اور امیدوار ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے تہران کے جنوب میں واقع رباط کریم میں عوامی جلسے سے خطاب میں انتخابات میں جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کو انقلاب کی حمایت قرار دیا اور کہا کہ ایران کے عوام ہمیشہ میدان عمل میں موجود رہے ہیں اور 14 جون کو وہ ایک بار پھر صدارتی الیکشن میں بھرپور شرکت کر کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ مستقبل کی حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ پہلی فرصت میں گیرانی، افراط زر اور بے روزگاری سمیت عوام کی تمام بنیادی مشکلات کے حل کا راستہ تلاش کرے۔ انہوں نے کہا کہ خود سرانہ پابندیوں پر غلبہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ خارجہ سیاست اور ڈپلومیسی کو پہلے سے زیادہ فعال بنایا جائے۔ آزاد صدارتی امیدوار ڈاکٹر محسن رضائی نے تہران کے شیرودی اسٹیڈیم میں عوامی جلسے سے خطاب میں کہا کہ کارآمد اقتصادی پالیسی اور مضبوط ڈپلومیسی کے ذریعے ایرانی عوام کی مشکلات حل کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی مدد سے ایران اپنی کامیابیوں اور پیش رفت کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ محسن رضائی نے وعدہ کیا کہ وہ ایرانی قوم کی مدد سے غربت، بے روزگاری اور گرانی کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت ایرانی قوم کو مایوس کرنے کا خواب اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے۔ 11ویں صدارتی الیکشن کے ایک اور امیدوار محمد غرضی نے ایران کے قومی ٹیلی ویژن کے چینل 3 پر ایک پروگرام میں افراط زر اور گرانی پر قابو پانے اور اقتصادی مسائل کے حل کو اپنا بنیادی ایجنڈا قرار دیا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ نجکاری کی پالیسی کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اس پالیسی پر افراط زر پہ قابو پا کے ہی صحیح طور پر عمل کیا جا سکتا ہے۔
ترجمان وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ 11ویں صدارتی الیکشن میں بیرون ملک مقیم ایرانیوں کی مشارکت کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا کے 5 بر اعظموں کے 96 ملکوں میں مقیم ایرانی رائے دہندگان بھی جمعے کو صدارتی الیکشن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔
ترجمان وزارت خارجہ سید عباس عراقچی نے منگل کو اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بتایا کہ دنیا کے 5 بر اعظموں کے 96 ملکوں میں مقیم ایرانی رائے دہندگان بھی جمعے کو صدارتی الیکشن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے بتایا کہ 11ویں صدارتی الیکشن میں بیرون ملک مقیم ایرانیوں کے لیے 96 ملکوں میں پولنگ کے 290 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام ملکوں بالخصوص یورپی ملکوں سے امید ہے کہ ایران کے 11ویں صدارتی الیکشن کے پولنگ اسٹیشنوں کی حفاظت کا معقول انتظام کریں گے اور ان گروہوں کو جن کا ماضی سب پرایا ہے پولنگ میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سید عباس عراقچی نے حکومت کینیڈا کے ایران مخالف اقدامات اور اس کی جانب سے ایران کے صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ کی سہولت فراہم نہ کیے جانے کے بارے میں کہا کہ یہ ایران اور ایرانی عوام کے خلاف اس کا ایک اور معاندانہ اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کینیڈا نے جلد بازی میں بغیر سوچے سمجھے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سال پہلے جب حکومت کینیڈا نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کر کے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل کیے تھے تو اس نے سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ہی بہت سے دیگر ممالک بھی ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لیں گے، لیکن اس کا یہ تصور غلط ثابت ہوا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ اب ایک سال گزر جانے کے بعد کینیڈا کی حکومت کو اپنے عوام اور کینیڈا میں مقیم کئی لاکھ ایرانیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے جنہیں کینیڈا میں ایران کے سفارتی خدمات کے فقدان کے سبب کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کینیڈا نے ایران کے 11ویں صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ کی سہولت دینے سے انکار کر کے کینیڈا میں مقیم لاکھوں ایرانیوں کو ان کے جمہوری حق سے محروم کیا ہے۔ سید عباس عراقچی نے شام کے بارے میں جنیوا 2 اجلاس کے تعلق سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس اجلاس کے تعلق سے بہت سے مسائل ابھی حل طلب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام میں بشار اسد کی حکومت کے خلاف برسر پیکار گروہوں کے درمیان جنیوا 2 اجلاس میں شرکت کے تعلق سے اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی اجلاس کے وقت اور اس بارے میں کہ اجلاس کس طرح سے منعقد کرایا جائے گا مختلف ملکوں بالخصوص امریکہ اور اقوام متحدہ کے درمیان بھی اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ترکی میں اردوغان حکومت کے خلاف عوام کی ملکگیر تحریک اور مظاہروں کے دوران پولیس کے تشدد کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران ترکی کے موجودہ حالات کو اس کا داخلی معاملہ سمجھتا ہے لیکن اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ترک رہنما تدبر سے کام لے کر موجودہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
ترکی کی پولیس نے استنبول کے تقسیم اسکوائر پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا ہے اور ایک بار پھر وہ وہاں پہنچ گئی ہے۔ پریس ٹی وی نے خبر دی ہے کہ ترکی کی پولیس نے ہزاروں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے جو تقسیم اسکوائر پر موجود ہیں اطراف کی سڑکوں پر پوزیشنیں سنبھال لی ہیں۔ ترکی میں حکومت کے خلاف ملک گیر تحریک ایسے وقت میں جاری ہے جب وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے اپنے حامیوں کے اجتماع سے خطاب میں مظاہرین کو غنڈے اور لٹیرے قرار دیا۔ رجب طیب اردوغان نے اسی طرح خبردار کیا ہے کہ مظاہرین کے اقدامات کے مقابلے میں حکومت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. اس درمیان ترکی کے حکمراں جماعت انصاف اور ترقی پارٹی نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ترکی کے مختلف شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں کے جواب میں استنبول اور انقرہ میں ریلیاں نکالنے جا رہی ہے. اطلاعات کے مطابق انصاف اور ترقی پارٹی کے حامی 15 جون کو انقرہ اور 16 جون کو استنبول میں حکومت کی حمایت میں ریلیاں نکالے گی. ترکی میں حکومت کے خلاف عوامی مظاہروں کا دائرہ اس وقت وسیع ہو گیا جب استنبول کے تقسیم اسکوائر پر دھرنے پر بیٹھے لوگوں پر پولیس نے طاقت کا استعمال کیا. دھرنے پر بیٹھے لوگ تقسیم اسکوائر اور پارک کو ایک شاپنگ مال میں تبدیل کرنے کے حکومتی فیصلے پر احتجاج کر رہے تھے. ترکی میں ماہرین کا کہنا ہے کہ تقسیم اسکوائر کے واقعات اب اردوغان کی حکومت کی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں کے خلاف عوام کی ناراضگی کے اظہار کا بہانہ بن گئے ہیں اور ترک عوام حکومت کی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم اردوغان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ترک عوام شام میں اردوغان حکومت کی پالیسیوں اور دہشت گردوں کے لیے انقرہ حکومت کی کھلی حمایت کے سخت خلاف ہیں. اسی لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی میں عوامی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ شام میں دہشت گردوں کی ترک حکومت کی حمایت کی پالیسی ہے. اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا کہ جن آلودگیوں کی وجہ سے ماحولیات متاثر ہو رہے ہیں وہ 70% صنعتی ملکوں میں پیدا ہوتی ہیں. اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے منگل کو ایران کے جنوبی صوبے خوزستان میں ماحولیات سے متعلق ایک تحقیقاتی مرکز کی افتتاحی تقریب میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ماحولیات کو متاثر کرنے والی 70% آلودگی صنعتی ملکوں کی پیداوار ہے کہا کہ جو لوگ عالمی سطح پر خطرناک قسم کی آلودگی پیدا کر رہے ہیں وہ اپنے سسٹم اور روش کی اصلاح کریں تاکہ ماحول حیات اپنے فطری انداز میں صاف ہو سکے. صدر احمد نژاد نے کہا کہ ماحولیات نے عام لوگوں کی زندگی، روزگار اور معمولات زندگی پر اہم اثرات مرتب کیے ہیں جن میں سے ایک گرد و خاک کا طوفان بھی ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سال سے ایران کو اس طرح کے گرد و خاک کے طوفان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے ایرانی عوام پر اس کے گہرے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی بری طرح متاثر بھی ہو رہی ہے. صدر احمد نژاد نے کہا کہ گرد و خاک کا یہ طوفان زیادہ تر ہمسایہ ملکوں سے ایران میں آیا ہے کہ جن کا مرکز عراق اور سعودی عرب ہیں. کہا کہ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات اور اصلاحات انجام دی گئی ہیں جن میں سے ایک ان بڑے تالابوں میں پانی کی فراہمی ہے جو ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران خشک ہو گئے تھے. یمن میں ہزاروں افراد نے سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کے ہاتھوں شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف دارالحکومت صنعاء میں مظاہرے کیے ہیں. یہ مظاہرے صنعاء میں قومی سلامتی کی عمارت کے باہر کیے گئے جہاں اتوار کو حوثی قبائل سے تعلق رکھنے والے مظاہرین پر سیکیورٹی اہلکاروں نے حملہ کر کے 10 افراد کو جاں بحق اور 38 دیگر کو زخمی کر دیا. اس واقعے کے خلاف ہونے والے مظاہرے کے شرکا نے سیکیورٹی فورس کے اس طرح کے وحشیانہ اقدام کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ واقعے کی تحقیقات کرے اور بے گناہ شہریوں کے قتل عام کے ذمہ داروں کو سزا دے. مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ انقلاب کو جاری رکھو اور سیکیورٹی ادارے بدعنوان ہو چکے ہیں. حوثی قبائل کے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد نے اتوار کو صنعاء میں قومی سلامتی کی عمارت کے باہر مظاہرہ کیا تھا. اتوار کو یہ مظاہرے قومی سلامتی کے ادارے کے ذریعے انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف کیے گئے تھے. مظاہرین نے اسی طرح جیلوں میں بند حوثی قیدیوں کی بھی رہائی کا مطالبہ کیا. یمن میں شیعہ مسلمانوں کی تنظیم کا نام اس تنظیم کے بانی یعنی حسین بدر الدین حوثی کے ہی نام پر ہے. واضح رہے کہ یمن کے حوثی تحریک نے یمنی عوام کی انقلابی تحریک میں جو ڈکٹیٹر عبداللہ صالح کے استعفے پر منتج ہوئی اہم کردار ادا کیا تھا. عراق کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ حملوں میں 14 افراد جاں بحق ہو گئے. بغداد کے جنوب میں واقع علاقے المدائن میں ایک چیک پوسٹ کے باہر منگل کو ہونے والے کار بم دھماکے میں 3 افراد جاں بحق اور 10 دیگر زخمی ہو گئے. علاوہ ازیں کرکک میں بھی کئی بم دھماکوں میں 16 افراد زخمی ہوئے ہیں. عراقی پولیس نے اسی طرح کرکک کے مشرق میں ایک کار بم کو پھٹنے سے پہلے ناکارہ بنا دیا. ایک اور خبر یہ ہے کہ تقریر کے مشرق میں توس اور ماتو میں ایک کار بم دھماکے میں 8 افراد جاں بحق اور 30 دیگر زخمی ہو گئے. اسی طرح کا ایک اور کار بم دھماکہ شمالی شہر موصل میں بھی پولیس اسٹیشن کے باہر ہوا. اس سے پہلے پیر کو عراق کے مختلف شہروں میں دہشت گردانہ بم دھماکوں اور کاروائیوں میں 70 افراد مارے گئے تھے. شام کی فوج نے ملک کے مختلف علاقوں میں مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کو منگل کو بھی زبردست نقصان پہنچایا اور متعدد علاقے دہشت گردوں سے آزاد کرا کے اپنے کنٹرول میں لے لیے.
مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے حلب سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع فضائیہ کے ایک اڈے پر حملہ کیا ہے جسے فوج نے ناکام بنا دیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق فوج کی جوابی کارروائی میں بہت سے دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں جس کے بعد باقی دہشت گردوں نے پسپائی اختیار کر لی ہے. شام کی فوج نے شہر حلب کے مرکزی علاقے میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اپنے فوجی اتارے ہیں جنہوں نے دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے اور شہر کے کئی علاقوں کو دہشت گردوں کے قبضے سے چھڑا لیا ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق شام کے فوجیوں نے صوبہ حلب میں یابیس، کفر ہمرا، نبل اور الزہرا نامی علاقوں کو دہشت گردوں سے مکمل آزاد کرا لیا ہے. شام کی فوج نے اسی طرح کفر ہمرا اور عدنان نامی شہروں کے درمیان واقع زہرۃ القلیقیہ نامی اسٹریٹجک اہمیت کی حامل پہاڑی پر بھی مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے. اسی طرح دمشق کے مضافات میں واقع شہر المعظمیہ میں دہشت گردوں کے داخل ہونے کی ایک کوشش کو فوج نے ناکام بنا دیا ہے. دہشت گردوں کا ایک دستہ دار یاد سیکٹر سے اس شہر میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن شامی فوجوں نے اسے بھاری نقصان اٹھانے کے بعد راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا. ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شامی فوج کو خان الشیخ نامی علاقے کے مضافات کے کھیتوں میں بھاری مشین گن کی 10,000 گولیاں اور کئی ٹینک شکن راکٹ ملے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق شام کے فوجیوں نے شہر حما کے مشرق میں واقع دیہی علاقوں کو بھی دہشت گردوں سے مکمل طور پر آزاد کرا لیا ہے.
شام کے صدر بشار اسد نے لبنان کے پارلیمانی وفد سے ملاقات میں شام کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا. شام کے صدر بشار اسد نے صوبہ ہومس کے اسٹریٹجک شہر القصیر میں فوج کی شاندار کامیابی کے بعد دمشق میں لبنان کے پارلیمانی وفد سے ملاقات میں ملک کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا. شام کے صدر بشار اسد اور لبنان کے پارلیمنٹ کے وفد نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس طرح کی ملاقاتیں آئندہ بھی علاقے کے اہم مسائل پر صلاح و مشورے کے لیے جاری رہیں گی. شام میں سعودی عرب، قطر، امریکہ، اسرائیل اور ترکی کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے مارچ 2011 سے دہشت گردی اور بد امنی پھیلا رکھی ہے. دہشت گردوں کا مقصد شام میں بشار اسد کی حکومت کو گرانا ہے جس میں انہیں اب تک ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے. روس نے شام میں حکومت مخالف دہشت گرد گروہوں کو مسلح کیے جانے پر ایک بار پھر اعتراض کیا ہے. روسی خبر رساں ایجنسی ریانو ویستی کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ شام کے مخالفین نے القصیر کی جنگ میں اینٹی ایئرکرافٹ سسٹم اور توپوں سمیت انواع اقسام کے بھاری اسلحے استعمال کیے ہیں. انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں شام میں دہشت گرد گروہوں کو اسلحہ دینے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ شام میں برسر پیکار دہشت گردوں کو ان کے حامیوں نے کافی اسلحے دیے ہیں جو باعث تشویش ہیں. روسی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے چیئرمین ولناتیام ماتونیکوف نے بھی کہا ہے کہ شام میں قانونی حکومت کے خلاف جنگ کرنے والے مسلح گروہوں کو اسلحے کی سپلائی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ شام کا مسئلہ صرف حکومت دمشق اور مخالفین کے درمیان پرام مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ شام میں مخالفین کو مسلح کرنا اس ملک کا داخلی مسئلہ نہیں بلکہ یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے جس کا نوٹس لینا چاہیے. سعودی عرب میں جوانان الحرمین نامی تنظیم نے سیاسی قیدیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھوک ہڑتال کی کال دی ہے. سعودی عرب کی تنظیمیں جوانان الحرمین نے بھوک ہڑتال کی کال دیتے ہوئے اس اقدام کو سیاسی قیدیوں کی حمایت کے لیے ایک اہم قدم سے تعبیر کیا اور کہا کہ وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی پر زور دیتی رہے گی۔ سعودی عرب کی مذکورہ تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ بھوک ہڑتال پر امن جدوجہد کا ذریعہ ہے۔ جوانان حرمین تنظیم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ سعودی عرب میں لوگوں کو ظالمانہ طریقے سے گرفتار کر کے جیلوں میں بند رکھے جانے کی سخت مخالف ہے۔ اس تنظیم نے کہا ہے کہ اس بھوک ہڑتال کے اعلان کا مقصد سعودی وزارت داخلہ پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرے۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے اتحاد حسم کا کہنا ہے کہ اس ملک کی جیلوں میں سیاسی قیدیوں کی تعداد 30,000 سے زائد ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ 2 برس سے حکومت کی تفریق آمیز اور ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف پرامن عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں، جن میں اب تک 10 افراد جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے ہندوستان پر فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق ہندوستان کے جنگی طیاروں نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستانی طیاروں نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی ہیڈ سلیمان کے علاقے میں کی، تاہم پاکستانی فضائیہ کی وارننگ کے بعد ہندوستانی طیارے اپنی فضائی حدود میں لوٹ گئے۔ پاکستان کے سول ایویشن ذرائع کے مطابق 2 ہندوستانی طیاروں نے پاکستانی فضائی حدود میں 5 کلومیٹر اندر تقریباً 1.5 منٹ تک پرواز کی ہے۔ ممبئی میں روزنامہ صحافت کے زیر اہتمام عظمت رسول کے عنوان سے ایک بین المذاہب کانفرنس میں مختلف مکاتب فکر کے دانشوروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ممبئی سے علی عباس وفا۔
ممبئی میں روزنامہ صحافت کے بینر تلے عظمت رسول کے عنوان سے ایک بینر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقررین حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔
جہاں اسلام دشمن قوتیں توہین آمیز فلمیں اور گستاخانہ کارٹون کے ذریعے پیغمبر اسلام حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، وہیں ممبئی میں روزنامہ صحافت کے بینر تلے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے انجمن اسلام ممبئی میں ایک المذاہب سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقررین نے رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اسلام اور رسول اسلام کی توہین امریکہ اور اسرائیل کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور مغربی ممالک ہمیشہ سے مسلمانوں کی دل آزاری پر آمادہ ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانا چاہیے۔ عظمت رسول کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آچاریہ پرمود کرشنن نے کہا کہ رسول اسلام اس عظمت کا نام ہے جسے ایشور نے ہم سبھی کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آچاریہ پرمود کرشنن نے مزید کہا کہ آج رسول نہیں ہیں، لیکن ان کے اصول باقی ہیں، اور اگر ہم سب ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو ہم گمراہی کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ آچاریہ نے مزید کہا کہ اسلام کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے، وہ خطرناک ہے۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ میرا واضح طور پر کہنا ہے کہ اگر مسلمان ہے تو دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا۔
آج اسلام کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ کٹر واد اور کٹر پنتھ کا کہیں اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔
کیمرامین انیس کے ساتھ علی عباس وفا، سحر عالمی نیٹ ورک، ممبئی۔
اور یہیں آشا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔